السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. اس کا ترجمہ ہے کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکام کی بھی، اور اگر تم کسی معاملے میں اول الامر سے اختلاف کرو تو ایسے معاملے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دیا کرو. اگر فی الحقیقت تم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لانے والے ہو، یہ بہت بہتر طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے. کسی بھی قوم یا جماعت کی ترقی کا معیار اور ترقی کی رفتار اس قوم یا جماعت کے افراد کے معیار اطاعت پر ہوتی ہے، اور جب بھی اطاعت میں کمی آئے گی ترقی کی رفتار میں کمی آئے گی. اور الہی جماعتوں کی نہ صرف ترقی کی رفتار میں کمی آتی ہے بلکہ روحانیت کے معیار کے حصول میں بھی کمی آتی ہے. اسی لیے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار دفعہ اطاعت کا مضمون کھولا ہے، اور مختلف پرایوں میں مومنین کو یہ نصیحت فرمائی کہ اللہ کی اطاعت اس وقت ہوگی جب رسول کی اطاعت ہوگی. کہیں مومنوں کو یہ بتایا بخشش کا یہ معیار ہے کہ وہ خدا اور رسول کی اطاعت کریں اور تمام احکامات پر عمل کریں تو پھر مغفرت ہوگی. پھر فرمایا کہ تقوی کے معیار بھی اس وقت قائم ہوں گے, بلکہ تم تقوی پر قدم مارنے والے اس وقت شمار ہوگے جب اطاعت گزار بھی ہوگے, اور جب تم اپنی اطاعت کے معیار بلند کر لو گے تو فرمایا تم ہماری جنتوں کے وارث ٹھہرو گے. تو اس طرح اور بھی بہت سے احکام ہیں مومنوں کو اطاعت کے سلسلے میں دیے گئے ہیں. یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں بھی خدا تعالیٰ نے اطاعت کے مضمون کو ہی بیان فرمایا ہے. یہ فرمانے کے بعد کہ اے مومنوں, اے وہ لوگوں جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے اور اس کے رسول پر بھی ایمان لائے, ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرو. اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو تمہارے جو عہدیدار ہیں, تمہارے جو امیر ہیں, تمہارا جو بنایا ہوا نظام ہے, جو نظام تمہیں دیا گیا ہے, اس کی بھی اطاعت کرو. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اختلاف کی صورت میں اللہ اور رسول کی طرف معاملہ لٹانے کا حکم ہے, یعنی یہ کہ اگر اختلاف ہو تو قرآن اور حدیث کی طرف جاؤ, وہاں سے دیکھو کہ کیا حکم ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اختلاف کی صورت میں ہر کوئی اپنے مطابق خود ہی تشریح اور تفسیر کرنے لگ جائے جس کو علم بھی نہ ہو, کیونکہ پہلی بات تو یہی ہے کہ جب آپس میں لوگوں کے اختلاف ہو جاتے ہیں تو کیونکہ تمام معاملات کی تشریح کا, تمام ہدایات کی, احکامات کی تشریح اور تفسیر کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا. بعض ایسے احکامات ہیں جو تفسیر طلب ہوتے ہیں اور ہر ایک اس کا علم نہیں ہوتا, اس لیے قرآن و حدیث کے حوالے لینے کے لیے جو اس کا علم رکھنے والے ہیں ان سے بھی پوچھنا پڑے گا, ان کی طرف ہی جانا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ظلمت کے زمانے میں بھی, جو 1000 سال تاریخی کا دور گزرا ہے, اس میں بھی اللہ تعالیٰ مفسرین اور مجددین پیدا فرماتا رہا جو دین کا علم رکھتے تھے اور وہ اپنے اپنے علاقے میں رہنمائی فرماتے رہے. لیکن اس زمانے میں جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے حکم اور عدل بنا کر بھیجا ہے, اس دور میں تو قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا صحیح فہم اور ادراک صرف اور صرف حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو ہی ہے. اب آپ جو بھی تفسیر اور تشریح کسی بھی حکم کی فرمائیں گے وہی صحیح تفسیر اور تشریح ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست آپ کو سکھایا ہے. بس ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے زمانے میں پیدا فرمایا اور بہت سے ہمارے مسائل حل کر دیے جن کے لیے پہلے لوگ لڑتے رہے. اور فردو ہو اللہ و رسول کے حکم پر عمل کرنے کے لیے آسانی پیدا فرما دی. عام آپ حضرت مسیح علیہ السلام نے ان معارف اور ان مسائل کو سمجھنے کا بے انتہا خزانہ ہمیں عطا فرما دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدوں کے مطابق ایک ایسا نظام بھی ہم میں جاری فرما دیا کہ ہر مسئلے کے لیے کے حل کے لیے ہمیں اللہ اور رسول کے حکموں کو سمجھنے کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئیں. بس ہم اس بات پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پر اور یوم آخرت پر ایمان میں اور بھی مضبوط کر دیا, اور اس طرح ہمارے معاملات کے انجام کو بھی بہتر کر دیا, اور ہمیں بھی اپنے اس حکم اور عدل کی پیروی کرنے پر بہتر انجام کی خبر دے دی. بس ہم سب پر فرض بنتا ہے کہ ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق قدرت ثانیہ کے اس جاری دور اور نظام کی بھی مکمل اطاعت کریں, اور اپنی اطاعت کے معیاروں کو بلند کرتے چلے جائیں. لیکن یاد رکھیں کہ اطاعت کے معیاروں کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں بھی کرنی پڑتی ہیں اور صبر بھی دکھانا پڑتا ہے. پھر دنیاوی لحاظ سے بھی جو حاکم ہے اس کو دنیاوی معاملات میں اطاعت بھی اس کی ضروری ہے. کسی بھی حکومت نے اپنے معاملات چلانے کے لیے جو ملکی قانون بنائے ہوئے ہیں ان کی پابندی ضروری ہے. آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں, یہاں کے قوانین کی پابندی ضروری ہے. بشرطے کے قوانین مذہب سے کھیلنے والے نہ ہوں, اس سے براہ راست ٹکر لینے والے نہ ہوں, جیسا کہ پاکستان میں ہے. احمدیوں کے لیے تو بعض قوانین بنے ہوئے ہیں, تو صرف ان قوانین کی پابندی ضروری ہے وہاں بھی جو حکومت نے اپنا نظام چلانے کے لیے بنائے ہیں. جو مذہب کا معاملہ ہے اور دل کا معاملہ ہے وہ تو بہرحال یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قانون آپ کو کہے کہ نماز نہ پڑھو تو ہم بھی نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں. تو بہرحال جو بھی نظام ہو, دنیاوی حکومتی نظام ہو یا جماعتی نظام یا مذہبی نظام, ان کی اطاعت ضروری ہے. سوائے جو قانون, جیسا کہ میں نے کہا, براہ راست اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے ٹکراتے ہوں, تو دینی لحاظ سے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا, دوسرے مسلمانوں کو فکر ہو تو ہو, احمدی مسلمان کو کوئی فکر نہیں, کیونکہ ہم نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا بندھن جوڑ کر اپنے آپ کو اس فکر سے آزاد کر لیا کہ کیا ہم خدا اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق عمل کرتے ہیں. اور جن امور کی وضاحت ضروری تھی کہ کن کن امور, کون کون سے امور ہیں جو وضاحت طلب ہیں شریعت میں, ان کی بھی ہمیں وضاحت مل گئی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے, کیونکہ ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک لائن بتا دی تمام امور کی, وضاحت کر دی کہ اس طرح اعمال بجا لاؤ تو یہ خدا اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اختلافی معاملات کے حل کے لیے جب لوگ علماء, مفسرین یا فقہا سے رجوع کرتے رہے تو ہر ایک نے اپنے علم کے اور عقل اور ذوق کے مطابق ان امور کی تشریح کی, اپنے زمانے میں ہر ایک نے اپنے اپنے حلقے میں اپنی طرف سے نیک نیتی سے یہ تمام امور بتائے، مگر آہستہ آہستہ جن امور میں مفسرین اور فقہا کا اختلاف تھا ان کے اپنے اپنے گروہ بنتے گئے، اور یوں فرقے بندی ہو کر مسلمان آپس میں ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے رہے اور لڑائی جھگڑے بھی ہوتے رہے، اور اس تفرقہ بازی نے مسلمانوں کو پھاڑ دیا. لیکن اب اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پا کر ہمارے لیے صحیح اور غلط کی تعین کر دی ہے. بس احمدی کا فرض بنتا ہے کہ وہ اطاعت کے اعلیٰ معیار قائم کریں، تبھی وہ جماعت کی برکات سے فیضیاب ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے جیسا کہ میں نے کہا قربانیاں بھی کرنی پڑتی ہیں اور صبر بھی دکھانا پڑتا ہے. کسی کے ایمان کے اعلیٰ معیار کا تو بھی پتہ چلتا ہے جب اس پر کوئی امتحان کا وقت آئے اور وہ صبر دکھاتے ہوئے اور قربانی کرتے ہوئے اس میں سے گزر جائے. اس کی انا اس کے راستے میں روکنا بنے، اس کا مالی نقصان اس کے راستے میں روکنا بنے، اس کی اولاد اس کے اطاعت کے اس جذبے کو کم کرنے والی نہ ہو. جب یہ معیار حاصل کر لو گے تو پھر ان شاء اللہ تعالی انفرادی طور پر تمہارے ایمانوں میں ترقی ہوگی اور جماعتی طور پر بھی مضبوط ہوتے چلے جاؤ گے. بعض لوگ ذاتی جھگڑوں میں نظام جماعت کے فیصلوں کو پاس نہیں کرتے، یا ان فیصلوں پر عمل درآمد کے طریقوں سے اختلاف کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ پھر پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں اور اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. یعنی اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی، اور آپس میں مت جھگڑو ورنہ تم بزدل بن جاؤ گے اور تمہارا جو روب جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو، یقین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں بتا دیا کہ یاد رکھو تمہارے ایک ہونے کے لیے، تمہیں اکٹھے باندھ کر رکھنے کے لیے بنیادی چیز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. اس لیے اس پر قائم رہو، آپس میں نہ جھگڑو، اور یہ حکم بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سے حکموں میں سے ایک ہے کہ مسلمان آپس میں لڑے نہیں. لیکن آج کل دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، ایک فرقے نے دوسرے فرقے کا گریبان پکڑا ہوا ہے، ایک تنظیم دوسری تنظیم کے خلاف گالم گلوچ کر رہی ہے. تو پیش گوئی فرما دی تھی کہ اس طرح کرنے سے تم بزدل بن جاؤ گے اور تمہارا روب جاتا رہے گا. چنانچہ اس کے عین مطابق ہی نتیجہ نکل رہا ہے. آج کل دیکھ لیں، باوجود اتنی بڑی تعداد ہونے کے مسلمانوں کی، اور بے تحاشا تیل کا پیسہ ہونے کے، روب کوئی نہیں. دوسرے ہی اپنی مرضی کے مطابق ان ممالک کو بھی چلاتے ہیں. اگر یہ لوگ صبر کرتے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کے بارے میں بے صبری کا مظاہرہ نہ کرتے اور بدظنی کا مظاہرہ نہ کرتے تو یہ حالت نہ ہوتی. بہرحال ہم جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اس زمانے کے امام کو مان لیا, ہمارا کام ہے کہ یہ نمونہ اپنے سامنے رکھیں اور جو اللہ اور اس کے رسول نے احکامات دیے ہیں اور اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو ہمیں بتایا ہے اس کی مکمل اطاعت کریں, ان کے مطابق عمل کریں, آپس میں محبت پیار سے رہیں, لڑائی جھگڑے نہ کریں, جو معاملات بھی اٹھتے ہیں ان پر صبر کریں, تو انشاءاللہ تعالی جماعت میں شامل رہنے کی وجہ سے جو روب خدا تعالی نے قائم کیا ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا. ورنہ انفرادی طور پر تو کسی کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا, یہ وعدہ دیا ہوا ہے کہ نصرت و بے روب, کہ آپ کو روب کے قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ خود ہی مدد کے سامان پیدا فرماتا رہے گا, خود ہی مدد کرے گا. بس جو لوگ جماعت میں شامل رہیں گے, جماعت کے نظام کی اطاعت کریں گے, ان کا بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے چمٹے رہنے کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی روب قائم رہے گا. بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ اطاعت میں ہی برکت ہے اور اطاعت میں ہی کامیابی ہے. ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبادہ بن سامت روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت اس شرط پر کی کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے, آسانی میں بھی اور تنگی میں بھی, خوشی میں بھی اور رنج میں بھی, اور ہم اولو الامر سے نہیں جھگڑیں گے, اور جہاں کہیں بھی ہم ہوں گے حق پر قائم رہیں گے, اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. تو پہلی بات تو یہی کہ جب بیعت کر لی تو پھر جو کچھ بھی احکام ہوں گے ہم کامل اطاعت کریں گے, یہ نہیں کہ جب ہماری مرضی کے فیصلے ہو رہے ہوں تو ہم مانیں گے, ہمارے جیسا اطاعت گزار کوئی نہیں ہوگا, اور اگر کوئی فیصلہ ہماری مرضی کے خلاف ہو گیا ہے جس سے ہم پر تنگی وارد ہوئی تو اطاعت سے باہر نکل جائیں, نظام جماعت کے خلاف بولنا شروع کر دیں, نہیں بلکہ جو بھی صورت ہو, فرمایا کہ تنگی ہو یا آسانی ہو, ہم نظام جماعت کے فیصلوں کی مکمل اطاعت کریں گے اور نظام سے ہی چمٹے رہیں گے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی طاعت در معروف پر بھی بیعت لی ہے, اور یہ سلسلہ اب تک بیعت میں اپنی شرائط کے ساتھ چل رہا ہے. اس لیے یہ خیال کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عہد بیعت تھا اب نہیں, یا آپ اگر اس کو توڑیں گے تو گناہ کوئی نہیں ہوگا, یہ خیال ذہن سے نکال دیں, کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق ہی یہ سلسلہ قائم ہوا ہے, اور اس لیے یہ اسی کا تسلسل ہے. اور پھر ویسے بھی ایک حدیث میں آتا ہے, آنسل نے فرمایا ہے کہ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی, اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی, اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی. تو یہ وہی سلسلہ چل رہا ہے, اس لیے فرمایا کہ چاہے خوشی پہنچے یا غم پہنچے, جو بھی امیر ہے اس سے جھگڑنا نہیں, اس کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہے, और अगली बात ये कि हक पर कायम रहेंगे, इसका कोई ये मतलब ना ले ले कि क्योंकि हम समझते हैं कि हाँ हम हक पर हैं इसलिए हम ये फैसला नहीं मानते, बल्कि फरमाया तुम्हें हमेशा इस बात का ख्याल रहे कि तुमने सच्ची बात कहनी है। दुनिया की कोई सख्ती, कोई दबाव, कोई लालच तुम्हें हक और सच कहने से ना रोके। और फिर ये भी कि जब तुम्हारा कोई मामला आए तुमने सच्ची बात कहनी है, सच्ची गवाही देनी है, और झूठ बोलकर निजाम से या दूसरे फरीक से झगड़ने की कोशिश नहीं करनी। और ना कभी यह ख्याल आए कि हमने अगर निजाम की बात मान ली, अपने भाई बंधुओं से सुलह सफाई कर ली, सच्चे होकर झूठे की तरह तजल्ल अख्तियार कर लिया तो दुनिया क्या कहेगी। हमेशा याद रखो कि तुम्हारा मतमय नजर, तुम्हारा मकसद हयात सिर्फ और सिर्फ खुदा ताला की रजा होना चाहिए। और यही कि जो अल्लाह ताला और उसके रसूल और उसके निजाम के जो अहकाम और कवायद और फैसले हैं उनकी पाबंदी करनी है, और इस बारे में अपनी इताअत में बिल्कुल फर्क नहीं आने देना। एक रिवायत में आता है, इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने हाकिम से नापसंदीदा बात देखे वो सब्र करे, क्योंकि जो निजाम से बलिश्त भर जुदा हो उसकी मौत जाहिलियत की मौत होगी। बाज लोगों में बैठकर कह देते हैं कि निजाम ने यह फैसला किया फुलां के हक में और मेरे खिलाफ, लेकिन मैंने सब्र किया, लेकिन फैसला बहरहाल गलत था, मैंने मान तो लिया लेकिन फैसला गलत था। तो इस तरह लोगों में बैठकर घुमा फिराकर ये बातें करना भी सब्र नहीं है। सब्र यह है कि खामोश हो जाते और अपनी फरियाद अल्लाह ताला के आगे करते। हो सकता है जहां बैठकर बातें की गई हों वहां ऐसी तबीयत के मालिक लोग बैठे हों जो ये बातें आगे लोगों में फैलाकर बेचैनी पैदा करने की कोशिश करें और इस तरह निजाम के बारे में गलत तासर पैदा हो, और इससे बाज दफा फितने की सूरत ही पैदा हो जाती है। और फिर जो लोग इस फितने में मुलव्वस हो जाते हैं उनके बारे में फरमाया कि वो फिर जाहिलियत की मौत मरते हैं। हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क्या तवक्को रखते हैं हमारे से? आप फरमाते हैं कि क्या इताअत एक सहल अमर है? जो शख्स पूरे तौर पर इताअत नहीं करता वो इस सिलसिले को बदनाम करता है। हुक्म एक नहीं होता बल्कि हुक्म तो बहुत हैं। जिस तरह बहिश्त के कई दरवाजे हैं कि कोई किसी से दाखिल होता है और कोई किसी से दाखिल होता है, इसी तरह दोजख के कई दरवाजे हैं। ऐसा ना हो कि तुम एक दरवाजा तो दोजख का बंद करो और दूसरा खुला रखो। लोग मुंह से तो कह देते हैं कि हम इताअत गुजार हैं, सिलसिले का हर हुक्म सर आंखों पर, लेकिन जब मौका आए, जब अपनी जात के हुकूक छोड़ने पड़े, तब पता लगता है कि इताअत है या नहीं है। इसलिए आपने फरमाया कि इताअत इतना आसान काम नहीं है। हर हुक्म को बजा लाना और इताअत, हर मामले में इताअत असल मकसद है। और फरमाया कि जो मुकम्मल तौर पर हुक्म की इताअत नहीं करता वो सिलसिले को बदनाम करता है। अल्लाह के हुकूक अदा ना करके भी बदनामी का बायस बनते हो और बंदों के हुकूक अदा ना करके भी बदनामी का बायस बनते हो। और जिस तरह जन्नत में जाने के कई दरवाजे हैं, नेकियां करके इनमें दाखिल होते हो जन्नत में, इसी तरह दोजख के भी कई दरवाजे हैं। यह ना हो कि पूरी इताअत ना करके कोई दरवाजा खुला रखो और दोजख में दाखिल हो जाओ। इसलिए कामिल वफा के साथ इताअत गुजार बंदे बने रहो اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے، اس کا فضل ہو تو انسان ان باتوں سے بچ سکتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں اطاعت پوری ہو تو ہدایت پوری ہوتی ہے. ہماری جماعت کے لوگوں کو خوب سن لینا چاہیے اور خدا تعالیٰ سے توفیق طلب کرنی چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو. تو فرمایا کہ ہدایت یافتہ ہی وہی ہیں، اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پوری طرح ایمان لایا اور ہدایت پائی جس میں اطاعت بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو، ایک ذرہ بھی وہ اطاعت سے باہر نہ ہو. اور فرمایا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملتا ہے، اس لیے اس سے توفیق طلب کرتے رہنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ ہمیں ہر ایسی حرکت سے بچائے جس سے ہماری اطاعت پر کوئی حرف آتا ہو. بس ہم خوش قسمت ہیں کہ زمانے کے امام کی جماعت میں شامل ہیں جس نے ہمیں انتہائی باریکی میں جا کر ان امور کی طرف توجہ دلائی ہے جس سے ہم اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت گزار کے لا سکیں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر حاکم ظالم ہو تو اس کو برا نہ کہو، اگر حاکم ظالم ہو تو اس کو برا نہ کہتے پھرو، بلکہ اپنی حالت پر اصلاح کرو، خدا اس کو بدل دے گا یا اسی کو نیک کر دے گا. جو تکلیف آتی ہے وہ اپنی ہی بدعملیوں کے سبب آتی ہے، ورنہ مومن کے ساتھ خدا کا ستارہ ہوتا ہے، مومن کے لیے خدا تعالیٰ آپ سامان مہیا کر دیتا ہے. میری نصیحت یہی ہے کہ ہر طرح سے تم نیکی کا نمونہ بنو، خدا کے حقوق بھی تلف نہ کرو اور بندوں کے حقوق بھی تلف نہ کرو. تو فرمایا کہ چاہے حاکم ہو یا امیر ہو یا کوئی عہدیدار ہو، کوئی افسر ہو، اگر تم پاک ہو اور اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیتے ہو تو اور دعائیں کرتے ہو، تو پھر یا تو اللہ تعالیٰ اس حاکم کو، اس افسر کو، اس عہدیدار کو، اس امیر کو بدل دے گا، یا پھر نیک کر دے گا، اس کی طبیعت میں تبدیلی پیدا کر دے گا. فرمایا کہ بعض دفعہ ابتلاء جو آتے ہیں یہ اپنی بدعملیوں کی وجہ سے آتے ہیں، اپنی ہی کچھ حرکتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اس دنیا میں ابتلاء میں ڈال دیتا ہے. اس لیے خود بھی استغفار کرتے رہنا چاہیے، نیکیوں پر قائم ہونے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ اور رسول دونوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کو ضلالت اور گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوا کرتی ہے. من شزہ شزہ الی النار، جو شخص جماعت سے الگ ہوا وہ گویا آگ میں پھینکا گیا. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق 1000 سال کے تاریخ زمانے کا دور گزر گیا جس میں عملاً مسلمان اکثریت جو تھی وہ دین کو بھلا بیٹھی تھی. پھر اپنے وعدوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور آپ نے ایک جماعت قائم فرمائی جس نے دنیا کی رہنمائی کا کام اپنے سپرد کیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو لوگ بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں داخل ہو گئے، وہ جو بھی ہوئے ہیں وہ گمراہی اور ضلالت پھیلانے کے لیے تو اکٹھے نہیں ہوئے، بلکہ دنیا کو خدائے واحد کی پہچان کروانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اس لیے اس کے ساتھ بھی وہی رہ سکتے ہیں، اس جماعت کے اندر بھی وہی لوگ رہ سکتے ہیں جو کامل وفا اور اطاعت کے نمونے دکھانے والے بھی ہوں. اور جب ایسے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے. بس ہر ایک جو وفا اور اطاعت کے اعلی معیار قائم نہیں کرتا वो खुद अपना नुकसान कर रहा है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि बरकत हमेशा निजामे जमात की इताअत और उसके साथ वाबस्ता रहने में ही है। इसलिए अगर कभी किसी के खिलाफ गलत फैसला हो जाता है तो जैसा कि मैंने पहले कहा है कि सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। हर एक को अपनी अपनी समझ है, हर एक की कज़ा ने अगर कोई फैसला किया है और एक फरीक के मुताबिक वो सही नहीं है, फिर भी उस पर अमल दरामद करवाना चाहिए। और दुआ करें कि सही फैसले की तौफीक दे जब काजियों को अल्लाह ताला, काजियों को भी गलती लग सकती है, लेकिन हर हालत में इताअत मुकद्दम है। बाज़ लोग इतने जज्बाती होते हैं कि हजरत वसीम मौऊद अलैहिस्सलाम की जमात की तरफ मंसूब होने से इनकारी हो जाते हैं बाज़ फैसलों की वजह से। तो ये बदनसीबी है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि अपने आप को आग में डाल रहे होते हैं, दुनिया के चंद सिक्कों के एवज अपना ईमान जाया कर रहे होते हैं। जमात में तो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की शामिल हुए हैं, किसी ओहदेदार की जमात में शामिल तो नहीं हुए। कि इस गलती की वजह से अपना ईमान ही खत्म कर लें। बहरहाल ओहदेदारों को भी एहतियात करनी चाहिए और किसी कमजोर ईमान वाले के लिए ठोकर का बायस नहीं बनना चाहिए। हदीस में आया है कि ओहदेदार भी पूछे जाएंगे कि अगर सही तरह से वो अपने फराइज अदा नहीं कर रहे, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर रहे। हदीस में तो है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए जिनके सपोर्ट काम हो, उनको पूरी ईमानदारी से अदा नहीं कर रहे, उनके लिए जन्नत हराम हो जाती है। तो ओहदेदारान के लिए तो ये बहुत बड़ा अंजार है। तो जब खुदा ताला खुद ही हिसाब ले रहा है तो फिर मुतासरा फरीक को क्या फिक्र है। आप नेकी पर कायम रहें तो दुनियावी नुकसान भी खुदा ताला पूरा फरमा देगा। हज़रत तकदस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम नहीं, रवायत है, एक रवायत में आता है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह बकरियों का दुश्मन भेड़िया है और अपने रेवड़ से अलग हो जाने वाली बकरियों का बआसानी शिकार कर लेता है, इसी तरह शैतान इंसान का भेड़िया है। अगर जमात बनकर ना रहें तो ये उनको अलग अलग नहायत आसानी से शिकार कर लेता है। फरमाया तो ऐ लोगों, पगडंडियों पर मत चलना, बल्कि तुम्हारे लिए जरूरी है कि जमात और आमतुल मुस्लिमीन के साथ रहो। तो यहां फरमाया कि शैतान से बचकर रहने का एक ही तरीक है कि जमात से वाबस्ता हो जाओ। और इस जमाने में सिर्फ मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जमात ही है जो इलाही जमात है, जो दुनिया में खालिसतन अल्लाह ताला की रजा की खातिर खुदा ताला का पैगाम पहुंचा रही है। और अगर कोई और जमात जमात कहलाती भी है तो इनके और भी बहुत सारे सियासी मकासद हैं। बस इस आफियत के हसार के अंदर आ गए हैं तो फिर इससे मजबूती से चिमटे रहें, इसके अंदर मजबूती से कायम रहें और इताअत करते रहें। वरना जैसा कि फरमाया कि भेड़िए एक एक करके सबको खा जाएंगे और खा भी रहे हैं, हमारे सामने रोज नजारे नजर आ रहे हैं। यहां एक और मसला भी हल हो रहा है कि जमात में शामिल लोग ही आमतुल मुस्लिमीन है, यानी तादाद के लिहाज से ज्यादती आमतुल मुस्लिमीन नहीं कहलाती। बस आप ही वो खुशकिस्मत हैं जो जमात में शामिल हैं, اور عامة المسلمین کہلانے کے مستحق ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو بھی اگر بچانا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا, تو مکمل صبر اور وفا سے اطاعت گزار رہیں. ایک روایت میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنت کے وسط میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہو اسے جماعت سے چمٹے رہنا چاہیے, اس لیے کہ شیطان ایک آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اور جب وہ دور ہو جائیں, جب وہ دو ہو جائیں تو وہ دور ہو جاتا ہے, یعنی شیطان پھر چھوڑ دیتا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دلوں میں پھاڑ پیدا کیا جائے. بس جماعت میں ہی برکت ہے اور نظام جماعت کی اطاعت میں ہی برکت ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ معیار قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ضمن میں ایک اور بات بھی کہنی چاہتا ہوں کہ شیطان کیونکہ ہر وقت اس فکر میں ہوتا ہے کہ کسی طرح دلوں میں کوئی دورتیں پیدا کرے, دوریاں پیدا کرے, رنجشیں پیدا کرے, اس لیے بعض دفعہ اچھے بھلے سوچ سمجھ رکھنے والے شخص کو بھی غلط راستے پر چلا رہا ہوتا ہے, اس کو بھی پتہ نہیں لگ رہا ہوتا ہے کب شیطان کے پنجے میں آ گیا. یہاں جرمنی میں 100 مساجد کی تعمیر کا معاملہ ہے. کچھ کو شکوہ ہے کہ بعض بڑی بڑی عمارات خریدی گئی ہیں, اگر وہ نہ خریدی جاتی تو اور چھوٹی چھوٹی کئی مساجد بن سکتی تھی. پھر یہ کہ جو بنی بنائی عمارات خریدی گئی ہیں وہ 100 مساجد کے زمرے میں نہیں ہیں. بعض لوگ خط لکھتے رہتے ہیں کہ ہم آپ کو حقیقت حال سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں, یہاں یوں ہو رہا ہے اور یوں ہو رہا ہے. ایک تو ان سب لکھنے والوں کی اطلاع کے لیے میں بتا دوں کہ پچھلے گزشتہ سال ہی سے بہت پہلے میں اس کا جائزہ لے چکا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ کون کون سی عمارات خریدی گئی ہیں اور کن کن کو 100 مساجد کے زمرے میں شامل کرنا ہے یا نہیں کرنا. اس لیے آپ بے فکر رہیں. پھر ایک دفعہ خط لکھ دیا تو ٹھیک ہے, آپ نے جو صحیح سمجھا اس کا حق ادا کر دیا, مجھ تک پہنچا دیا. دوبارہ دوبارہ لکھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے, یہ تو پھر ضد بن جاتی ہے. مجھے خط لکھ دیا, میں نے آپ کو جواب ایک عمومی سا دے دیا, خط آپ کو پہنچ گیا, جزاک اللہ, یہی کافی ہے. ضروری نہیں کہ ہر تفصیل بتائی جائے ہر ایک کو. کیونکہ یہ جو بار بار زور دے کر لکھنا ہے جس میں بعض عہدیدار بھی شامل ہوتے ہیں, یہ غلط طریق ہے. جب میں نے خرید کردہ عمارات کو بھی 100 مساجد کے زمرے میں شامل کر لیا ہے تو پھر اب آپ لوگوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں اور مزید. میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے اس پیسے سے خریدی گئی مساجد میں شمار ہیں. پھر خط لکھتے وقت بڑے سخت الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, جو متعلقہ عہدیداران ہیں ان کے متعلق مساجد کی خرید کی انتظامیہ کے بارے میں, جو انتظامیہ ہے اس کے بارے میں بھی غلط سخت الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. تو یہ طریق غلط ہے, یہ بھی ایک طرح سے اطاعت سے باہر نکلنے والی بات ہے, بے صبری کا مظاہرہ ہے, اس لیے اس سے بچیں. آپ لوگوں کا کام ہے کہ 100 مساجد بنانے کا جو منصوبہ دیا گیا ہے اس پر لگے رہیں, اس پر عمل کریں, دعا سے اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. اب کام میں کچھ تیزی پیدا ہوئی ہے، انشاءاللہ یہ مساجد مکمل بھی ہو جائیں گی، اور جب بننا شروع ہو گئی ہیں تو دیکھا دیکھی رفتار میں بھی تیزی آ رہی ہے. بہتوں کو خیال بڑی تیزی سے آ رہا ہے کہ ہمیں بھی اپنی اپنی علاقے میں بنانا چاہیے، اور کوشش بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید برکت ڈالے. دوسری بات یہ ہے کہ بعض کام، چاہے وہ نیکی اور خدمت خلق کے کام ہی ہوں، اگر نظام جماعت سے ٹکر لے کر کیے جا رہے ہیں تو نظام جماعت اس سلسلے میں کوئی مدد نہیں کرتا، نہ ہی خلیفہ وقت سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ نظام سے ہٹ کر چلنے والے کاموں پر خوشنودی کا اظہار کرے گا. نظام کی حفاظت تو خلیفہ کا سب سے پہلا فرض ہے، کیونکہ دو متوازی نظام چلا کر تو پھر کامیابیاں نہیں ہوا کرتی. مثلا بعض شرائط پوری کیے بغیر یہاں اس ملک میں ہومیوپیتھی کی عام طور پہ اجازت نہیں ہے پریکٹس کی. اس لیے جماعت بحیثیت جماعت اس کام میں ہاتھ نہیں ڈال رہی، اور اگر کوئی یہ کام کرنا چاہتا ہے یا کر رہا ہے اور خدمت خلق کے جذبے سے کر رہا ہے تو کرے، لیکن جماعت اس میں کبھی ملوث نہیں ہوگی. اگر کسی کے خدمت خلق کے کام پر میں اس کو تعریفی خط لکھ دیتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو کوئی جماعتی حیثیت حاصل ہو گئی ہے اور وہ اب امیر جماعت کو بھی پسے پوچھ ڈال دے اور اس سے بھی ٹکر لینے لگ جائے. مجھے یہاں فی الحال نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہیں وہ خود سمجھتے ہیں، اس لیے اپنی اصلاح کر لیں. دوسرے، ہیومینٹی فرسٹ ایک ایسا ادارہ ہے جو باقاعدہ رجسٹرڈ ہے، اور مرکزی انتظامیہ لندن میں ہے، اس کی لندن سے باقاعدہ مینج کیا جاتا ہے. افریقہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے بہت کام کیا ہے، جو مرکزی ادارہ ہے اس نے، مختلف ممالک نے اس میں، جرمنی کے علاوہ. اور جرمنی میں یہ اس طرح فعال نہیں ہے، بلکہ اور فعال اس لیے نہیں ہے کہ کچھ معاملات میں زیادہ آزاد ہونے کی انہوں نے کوشش کی ہے. اس لیے یہاں امیر صاحب کو میں اس کا نگرانی اعلیٰ بناتا ہوں، اور وہ اب اپنی نگرانی میں اس کو ری آرگنائز کریں، اور چیئرمین اور تین ممبرانے کمیٹی بنائیں، اور پھر جس طرح باقی ممالک میں انسانیت خدمت کر رہے ہیں یہ بھی کریں، لیکن مرکزی ہدایت کے مطابق، کیونکہ مرکزی رپورٹ کے مطابق بھی یہاں کی ہیومینٹی فرسٹ کی جو انتظامیہ کا تعاون اچھا نہیں تھا. اب کچھ بہتری آئی ہے توجہ دلانے پہ بار بار، لیکن مکمل نہیں، تو یہ بھی اطاعت کی کمی ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خلیفہ وقت سے براہ راست رابطہ ہو جائے تو باقی نظام سے جو مرضی سلوک کرو کوئی حرج نہیں ہے. یہ غلط تاثر ہے، ذہنوں سے نکال دیں. اگر کوئی دقت اور مشکل ہو کسی انتظام کو چلانے میں تو آپ لکھ سکتے ہیں خط خلیفہ وقت کو بھی، لیکن بہرحال متعلقہ امیر کو اس کی کاپی جانی چاہیے. لیکن براہ راست خود کسی قسم کا قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو کامل فرمانبرداروں میں سے رکھے اور اطاعت کے معیار حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول اور ملوک کی اطاعت اختیار کرو. اطاعت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر سچے دل سے اختیار کی جائے تو دل میں ایک نور اور روح میں ایک لذت اور روشنی آتی ہے. مجاہدات کی اس قدر ضرورت نہیں ہے جس قدر اطاعت کی ضرورت ہے، مگر ہاں یہ شرط ہے کہ سچی اطاعت ہو، اور یہی ایک مشکل امر ہے. اطاعت میں اپنے ہوائے نفس کو ذبح کر دینا ضروری ہوتا ہے. بدوں اس کے اطاعت نہیں ہو سکتی، بغیر اس کے اطاعت نہیں ہو سکتی، اور ہوائے نفسی یعنی نفس کی خواہشات ہی ایک ایسی چیز ہے جو بڑے بڑے معاہدوں کے قلب میں بھی بت بن سکتی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کیسا فضل تھا، اور وہ کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں فنا شدہ قوم تھی۔ یہ سچی بات ہے کہ کوئی قوم قوم نہیں کھلا سکتی، اور ان میں ملیت اور یگانگت کی روح نہیں پھونکی جاتی جب تک کہ وہ فرما برداری کے اصول کو اختیار نہ کرے، اور اگر اختلاف رائے اور پھوٹ رہے تو پھر سمجھ لو کہ یہ ادبار اور تنزل کے نشانات میں مسلمانوں کے ذوف اور تنزل کے من جملہ دیگر اسباب کے باہم اختلاف اور اندرونی تنازعات بھی ہیں۔ یعنی یہ سب جو کمیاں اور تنزل ہیں یہی مسلمانوں کے اسباب ہیں، یہ ساری جو گراوٹ پیدا ہوئی ہے مسلمانوں میں، اور وہی اختلافات جو ہیں اندرونی اختلافات اور تنازعات انہی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، بجائے ترقی کرنے کے وہ نیچے گرتے چلے گئے۔ پس اگر اختلاف رائے کو چھوڑ دیں اور ایک کی اطاعت کریں جس کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، پھر جس کام کو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، اس میں یہی سر تو سر ہے، یہی راز ہے۔ اللہ تعالیٰ توحید کو پسند فرماتا ہے، اور یہ وحدت قائم نہیں ہو سکتی جب تک اطاعت نہ کی جاوے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ بڑے بڑے اہل الرائے تھے، خدا نے ان کی بناوٹ ایسی ہی رکھی تھی کہ وہ اصول سیاست سے بھی خوب واقف تھے، کیونکہ آخر جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام خلیفہ ہوئے اور ان میں سلطنت آئی، تو انہوں نے جس خوبی اور انتظام کے ساتھ سلطنت کے بارے گراں کو سنبھالا ہے، اس سے بخوبی معلوم ہو سکتا ہے کہ ان میں اہل الرائے ہونے کی کیسی قابلیت تھی۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ان کا یہ حال تھا کہ جہاں آپ نے کچھ فرمایا اپنی تمام راؤں اور دانشوں کو ان کے سامنے حقیر سمجھا، اور جو کچھ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کو واجب العمل قرار دیا۔ پھر فرماتے ہیں اگر ان میں یہ اطاعت یہ تسلیم کا مادہ نہ ہوتا بلکہ ہر ایک اپنی ہی رائے کو مقدم سمجھتا اور پھوٹ پڑ جاتی تو وہ اس قدر مراتب عالیہ کو نہ پاتے۔ میرے نزدیک شیعہ سنیوں کے جھگڑوں کو چکا دینے کے لیے یہی ایک کافی دلیل ہے کہ صحابہ کرام میں باہم پھوٹ، ہاں باہم کسی قسم کی پھوٹ اور عداوت نہ تھی، کیونکہ ان کی ترقیاں اور کامیابیاں اس امر پر دلالت کر رہی ہیں کہ وہ باہم ایک تھے اور کچھ بھی کسی سے عداوت نہ تھی۔ ناسمجھ مخالفوں نے کہا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا گیا، مگر میں کہتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دل کی نالیاں اطاعت کے پانی سے لبریز ہو کر بہہ نکلی تھیں، یہ اس اطاعت اور اتحاد کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے دوسرے دلوں کو تسخیر کر لیا۔ آپ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت جس پر خدا بھروسہ کرنے کا نور چڑھا ہوا تھا جس پر خدا پر بھروسہ کرنے کا نور چڑھا ہوا تھا اور جو جلالی اور جمالی رنگوں کے لیے ہوئی تھی، اس میں ایک ہی کشش اور قوت تھی کہ وہ بے اختیار دلوں کو کھینچے لیتے تھے۔ اور پھر آپ کی جماعت نے اطاعت رسول کا وہ نمونہ دکھایا اور اس کی استقامت ایسی فوق الکرامت ثابت ہوئی کہ جو ان کو دیکھتا تھا وہ بے اختیار ہو کر ان کی طرف چلا آتا تھا۔ غرض صحابہ کسی حالت اور وحدت کی ضرورت اب بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو جو مسیح موعود کے ہاتھ سے تیار ہو رہی ہے اسی جماعت کے ساتھ شامل کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی، اور چونکہ جماعت کی ترقی ایسے ہی لوگوں کے نمونوں سے ہوتی ہے، اس لیے تم جو مسیح موعود کی جماعت کہلا کر صحابہ کی جماعت سے ملنے کی آرزو رکھتے ہو، اپنے اندر صحابہ کا رنگ پیدا کرو۔ اطاعت ہو تو ویسی ہو، باہم محبت اور اخوت ہو تو ویسی ہو، غرض ہر رنگ میں ہر صورت میں تم وہی شکل اختیار کرو جو صحابہ کی تھی۔ بس جیسا کہ تقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، پہلوں سے ملنے کے لیے صحابہ کی طرح اطاعت کا نمونہ بھی دکھانا ہوگا، اور جیسا کہ پہلے بھی آپ سنائے ہیں اطاعت کے لیے صبر اور قربانی کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، اس لیے اپنے اندر یہ خصوصیات بھی پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم سب اطاعت و فرمبرداری کے اعلیٰ نمونے قائم کرنے والے ہوں. اب میں تمام کارکنان جنہوں نے جلسے کی ڈیوٹیاں دی تھیں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو خیال تھا کہ یہ سارے سن لیں گے شاید لائف جائے گا خطبہ, لیکن نہیں جا رہا شاید. عموماً تمام کارکنان نے اور تمام کارکنات نے مہمانوں کے ساتھ پیار اور محبت کا رویہ رکھا اور ان کی خوب خدمت کی ہے. انتظامات کی بارے میں بھی عموماً جن سے بھی میں نے پوچھا ہے تعریف ہی کی ہے لوگوں نے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے. یہ بھی ان کارکنان اور کارکنات کی فرما برداری اور اطاعت کا عملی نمونہ ہی تھا کہ جو ہدایات ان کو دی گئیں ان پر انہوں نے پوری طرح عمل درآمد کیا, اور یہی ایک جماعت کا حسن ہے جو صرف اور صرف جماعت احمدیہ میں نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو بڑھاتا چلا جانے کی توفیق عطا فرمائے ان سب کو. گزشتہ جلسے کے آخری تقریر میں نے جلسے کی حاضری خواتین کے جب میں پنڈال میں گیا ہوں تو وہاں بتائی تھی. اب امیر صاحب نے بتایا کہ مختلف ممالک کے لوگوں کی وہاں حاضری نہیں بتائی گئی تھی. اس میں کل تو حاضری 28,000 تھی, اور جن ملکوں نے حصہ لیا وہ جرمنی سمیت 30 ہیں, میرا خیال یہی بنتا ہے. جن ملکوں نے حصہ لیا وہ 29, جن قوموں نے حصہ لیا وہ 30, تو شاید جرمنی کو شامل نہیں کیا انہوں نے. بہرحال تو 29 ملکوں کی نمائندگی تھی. اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے اور سب کو اس جلسے کی برکات سے بھی فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بھول نہ جائیں ایک ہفتے کے بعد. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.
الله أكبر. MTA International, reaching the corners of the earth.